نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عظمت، عقیدت ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر آدمی مومن نہیں قرار دیا جا سکتا. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. محبت دل میں پائے جانے والے خاص تعلق کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی کا دل اس کی طرف کھینچتا رہتا ہے، خیال اسی طرف لگا رہتا ہے، طبیعت اسی طرف مائل رہتی ہے. اس کے نتیجے میں آدمی کے اندرون میں جو احساس پایا جاتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو مرضی ہے وہ میں پورا کروں، ان کا جو منشا ہے اس کی تکمیل کروں، میرا کوئی عمل، میری کوئی حرکت، میرا کوئی طرز ایسا نہ ہو جو محبوب کی ناراضگی کا سبب بن جائے. اس صحیح احساس کے ساتھ جو تعلق کسی سے ہوتا ہے وہ محبت کہلاتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، ان المحب لمن يحب مطيع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا کہا مانتا ہے. محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا کہا مانتا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ آدمی سے کسی آدمی کا سچا تعلق قائم ہو جائے، محبت ہو جائے، تو ان کے رنگ میں ایسا رنگ تھا کہ خالی ان کو دور سے دیکھ کے ہی لوگ بولتے ہیں انہیں فلانے صاحب کا مرید دکھا دی. ایک ایک چیز دیکھتا چلا جاتا ہے اور وہی نقش اس کے اندرون میں مرتسم ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی زندگی سے اس کا ظہور ہوتا رہتا ہے. عام طور پر آدمی کے طور طریق، چال چلن، وضع، پتا، سوچ اور فکر کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ اس کو کس سے تعلق ہے. اسی لیے جن میں زیادہ سچی محبت ہوتی ہے ان کی طرف سے اظہار زیادہ نہیں ہوتا زبان سے اس لفظ کا، بلکہ ان کو دیکھ کے ہی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے ان کا تعلق فلاں سے. اسی لیے بھائی بھی یاد رکھیں، بہنیں بھی یاد رکھیں اس بات کو کہ محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، محبت اتباع کا تقاضا کرتی ہے، محبت اس کے طور طریق کو اپنانے کا تقاضا کرتی ہے، محبت ان کی باتوں کے لحاظ کا تقاضا کرتی ہے، محبت اس کی بات کو رکھ لینے کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ جو میرے طریقے کو چاہے وہ علامت ہے مجھے چاہنے کی، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، جس نے میرے طریقے کو چاہا، جس نے میری سنتوں کو چاہا، اس نے مجھے چاہا۔ اور بڑی فضیلت ارشاد فرمائی آگے کہ اور جس نے مجھے چاہا وہ کل روز قیامت میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھے چاہے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہو۔ یہاں ان کے ساتھ ہی رہا، وہاں بھی ان کے ساتھ رہے، یہاں ان کی بات کے ساتھ رہا، یہاں ان کے کام کے ساتھ رہا، یہاں ان کی صفات کے ساتھ رہا، یہاں ان کی سنتوں کے ساتھ رہا، یہاں ان کے منشے کے ساتھ رہا۔ جب یہاں وہ ساتھ رہا تو وہاں بھی ساتھ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ موجودہ زمانے میں، موجودہ حالات میں، اس ماحول میں کوئی آسان کام نہیں۔ ان کے طریقے کو اپنانا ہے تو سب کے طریقوں کو چھوڑ کے اپنانا ہے، آسان نہیں ہے نا۔ ان کی بات کو اپنانا ہے تو سب کی باتوں کو پسے پس ڈال کے ان کی بات کو اپنانا ہے، ان کے منشے کو پورا کرنا ہے تو سب لوگوں کے منشوں کو ٹھکرا کر ان کے منشے کو پورا کرنا ہے۔ اس کی بنا پر یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، تو لوگوں کو یہ سبق یا تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور سمجھ میں آیا تو ہضم نہیں ہو رہا۔ اور اس کی وجہیں دو ہیں، ایک اندر کا دشمن، ایک باہر کا۔ اندر کا دشمن ہے نفس، باہر کا دشمن ہے شیطان، اور شیطانی صفت رکھنے والا انسان، یہ باہر کا دشمن ہے۔ اندر والا یہ بولتا سوب جدھر جا رہے ہیں تو بھی ادھر جا، یہ سوب میں تو الگ کہیں بھی ہوتا، اندر والا بول۔ مشکل جو ہوتی وہ اسی واسطے ہوتی، اب یہ مشقت نہیں جھیل سکتے کہ سب ایک قسم کے ہوں، میں ایک الگ قسم کا ہو جاؤں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ یہ چونکہ مشقت نہیں برداشت کرتے تو اب ادھر ہی کو چلے جاتے ہیں جدھر سب جاتے ہیں، ہم چلے ادھر کو جدھر کی ہوا چلے۔ اس کے نتیجے میں آدمی انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے ناکام ہو جاتا ہے۔ کس کے ساتھ رہنا، کس کے ساتھ نہیں رہنا، کس کی سننا، کس کی نہیں سننا، کس کی اپنانا، کس کی نہیں اپنانا، وہ بنیادی تمیز بھی ابھی نہیں حاصل ہو سکی۔ عمومی حیثیت سے کسی جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہوں اور ہر پیالی میں ایک ایک قطرہ زہر کا ڈال رہے ہیں، سو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 99 لوگ ڈال لیے، بہت بیزاری ہو گئی، اب رہ کے فائدہ نہیں ہے۔ وہ سوا، وہ 99 لوگ ڈال لے رہے نا، سوا بھی ڈال لینا جی، اگر سمجھدار ہے تو ہرگز نہیں ڈالے گا، ہے نا، اور اگر ڈالا ہوا ہے تو ہرگز نہیں پیے گا۔ اب اگر کوئی یہ بولے وہ 99 لوگ بے عقل ہے تو ایک ہی عقل مند کیا، بولے تو ایسی صورت میں کیا سمجھنا،
بلا شبہ وہ اکیلا ہی عقل مند ہے,
اس میں کوئی شک نہیں, شبہ نہیں. اور 99 بے عقل بولے تو بالکل بے عقل 100%.
زہر سے اپنے آپ کو بچانے والا وہ عقل مند. اسی طریقے سے اگر 99 آدمی بددینی اختیار کیے ہوئے ہوں اور ایک آدمی دین کو اختیار کیا ہوا ہو تو کون عقل مند ہے؟
دین والا. چاہنا کس کو چاہیے, انجام پر نظر کیسی رہنی چاہیے, وہی سمجھ میں نہیں آیا اصل میں. اسی لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سناتے رہتے تھے, ہم بھی بار بار سناتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن میں یاد رہے وہ چیز اور منتقل ہوتا رہے حقیقت کی طرف. دنیا بھر کی چیزیں جنگل میں ڈال کے ایک بادشاہ بولا کرتے جس کو جو ہونا لے لو, دوڑ لگانا شروع کر دیے لوگوں سے جس کو جو جہاں پہنچ جہاں تک پہنچ سک رہا پہنچ رہا وہ لے لیتا, پہنچ رہا وہ لے لیتا. ایک نوکرانی خادمہ بادشاہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی, ہونے بھاگ رہے نہیں, حالانکہ دکھ رہے ہیں سامنے کپے مختلف چیزوں کے, ساز و سامان کے, نعمتوں کے, چیزوں کے, اور پورے کے پورے لوگ ہیں کہ بھاگ رہے ہیں, انہیں وہاں کھڑی ہوئی ہے. اس کو بولے تو کئی کو نہیں بھاگتی, تو کسی کپے پہ ہاتھ کئی کو نہیں رکھتی. تو بادشاہ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے بولی کہتے یہ ہے میرا کپا. وہ سب عقل مند تھے یا یہ عقل مند تھی؟ جسے بادشاہ ملا اسے ملک مل گیا, سب کچھ مل گیا اس. جسے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی مل جائے اسے سب مل گیا, اور کیا لے کے کیا کرے گا؟ سب کچھ تو وہاں ہے, ان کے پاس ہے. لیکن آدمی کو یہ موٹی بات نہیں سمجھ میں آنے کی وجہ سے سارے لوگ جدھر جا رہے ہیں اور لوگ ابھی ادھر چلتے چلے جا رہے ہیں. یعنی سمجھ رہے ہیں کہ صاحب دوست کون ہے, دشمن کون, خیرخواہ کون ہے, بدخواہ کون, عقل مند کون ہے, بے عقل کون, تمیز نہیں ہو سکتی. اسی واسطے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا, عقل مند وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہوں, اور عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہوں, اور عقل مند وہ لوگ ہیں جو اس نتیجے پر پہنچتے ہوں کہ یہ چیزیں ویسی ہی نہیں بنائی گئی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کے اندرون میں جو تقاضا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میری وہاں میں ناکام نہ ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے آپ کے سامنے, ترجمہ نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں, رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے. اب عقل مند کون ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے, یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کے بنانے میں فکر سے کام لیتے ہیں, اور کیا نتیجے پہ پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ آپ نے اسے باطل اور بیکار نہیں بنایا. اس کے نتیجے میں جو ان کے اندرون میں تقاضا پیدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, فقنا عذاب النار, اے اللہ وہاں کی ناکامی, وہاں کی سزا, وہاں کے عذاب سے ہمیں بچا. تو عقل مند کون ہے؟ جس کی نظر وہاں کے نتیجے پر ہو, ہے نا. ہاں اچھی طریقے سے سمجھیں, عقل مند وہ ہے جس کی نظر حقیقی انجام کے اوپر ہو, تو وہاں کا کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ نے کبھی کبھی لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا کرتے تھے, یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے.
ایک مومن کی نظر آخرت پر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری پر، ہمیشہ ہمیشہ کی دن کی کامیابی پر، پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی پر، حقیقی سربلوئی سربلندی پر ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے جدھر پورا ایک بے ہنگم ماحول جا رہا، دیکھ کے اپنے کو اس بہاؤ میں بہنا نہیں ہے۔ صحیح شعور، صحیح فکر، صحیح علم کی روشنی میں اپنے طرز عمل کو متعین کرنا ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور ان کی اطاعت یہ کامیابی دلاتی ہے۔ قرآن شریف میں صراحتاً مذکور ہے، اللہ کا پسندیدہ وہ بنتا ہے جو اللہ کے حبیب کی اتباع کرتا ہو، اور کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہو، اور اللہ کی اطاعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی اس کو بڑی کامیابی مل گئی۔ قرآن شریف کی آیات کا ترجمہ ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کر لی وہ بڑی کامیابی کو اس نے پا لی۔ اب یہ اطاعت اور اتباع میں جو رکاوٹ پیش آتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک داخلی ایک خارجی۔ لیکن جب اپنے کو کوئی اہم مقصد حاصل کرنا ہو تو داخلی رکاوٹ کو بھی دور کر دیتے ہیں، خارجی رکاوٹ کا بھی مقابلہ کر لیتے ہیں۔ مگر یہ ذہن میں رہنا، یہ نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ جب ایک نشانہ کسی کا مقرر ہوتا ہے کہ اگر میں صبح صبح دلی میں ہونے والے انٹرویو میں پاس ہو گیا تو ایسی صورت میں میرے کو ماہانہ 1,00,000 روپے کی تنخواہ والی ملازمت مل جائیں گی، اور پلین ہو 2 بجے کا رات کے۔ اب ایک داخلی رکاوٹ ہے، تھکا ہوا ہے، نیند کا تقاضا ہے، رات کا وقت ہے، آرام کر لے، وہ مقابلہ کرتا نہیں کرتا اندر والے سے، ارے روزہ نہیں سوتا میاں، آج نہیں سوا، نہیں سوا تو کیا ہو، ٹھیک ہے تقاضا ہے نیند کا، آج نہیں، ٹھیک ہے تقاضا آرام کا لیکن آج نہیں۔ کبھی کبھی باہر کی بھی رکاوٹیں پیش آتی، ارے انہیں چلے گیا، میری تنخواہ ہے 10,000، اس کو ملیں گی، مل گیا تو 1,00,000۔ ایسی صورت میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ ڈالنا چاہیے، کسی طریقے سے وقت پہ پہنچنا نہیں، اس کا جہاز چھوٹ جانا، کوئی باہر سے تدبیر کر رہا سمجھو، اسے فون کرا دیا پلین جو ہے وہ کینسل ہو گیا، یہ فوراً رابطہ قائم کرتا ہے ادھر سے ادھر سے دوستوں سے، جناب ٹکٹ ایئر ٹکٹ ماسٹروں سے، ایئرپورٹ سے رابطہ قائم کرتا ہے کہ بھائی یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں، انہیں بول لیا تو سن لیتا ہوں جی۔ داخلی رکاوٹ کا مقابلہ بھی کر رہا، خارجی رکاوٹ کا مقابلہ بھی کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا نشانہ اپنے مستقبل کی زندگی کو بہتر بنانا یا معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے، تو یہ دونوں مقابلے آسان ہو گئے کہ نہیں ہوں گے؟ جب ایک چیز متعین ہو جاتی ہے آدمی کے دل و دماغ میں تو پھر ایسی صورت میں آنے والی رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا سہل ہو جاتا۔ اب اگر آخرت کی زندگی کو بنانا ہو، اللہ کا پسندیدہ بننا ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہو، تو اس کے لیے مجھے اختیار کرنی پڑے گی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، اور اس میں رکاوٹ جن چیزوں سے پیش آ سکتی ہے وہ دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اسی واسطے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ طبقہ بھی سپاہیوں کا طبقہ ہے،
لوگ سمجھتے ہیں کہ اصلاح اور تربیت اور تصوف اور تزکیہ یہ جو لائن ہے یہ کاموں سے تھکے ہارے لوگوں کا کام ہے، ان کو معلوم نہیں کہ سب سے بڑا مجاہد ہے یہی چھے۔ اسی لیے آج ہم حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے تھوڑا سا حصہ آپ کو سنا رہے ہیں کہ اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ مختلف اس کے طریقے ہیں، ان میں سے ایک تدبیر یہ ہے جو آج آپ کو سنائی جائے۔ اگر توجہ سے سنو گے، دل سے کان لگاؤ گے تو بے شک نفع پاؤ گے، اور جو چیزیں سیدھے راستے سے روکے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دو گے۔ یاد رکھو، سلوک سے روکنے والی بڑی چیز اللہ کی طرف چلنے سے، منزل حقیقی کو پانے کی طرف رواں دواں ہونے سے روکنے کی چیز۔ سلوک بولے تو چلنا، سالک بولے تو چلنے والا، کدھر چلنا؟ پروردگار عالم کی مرضیات کی طرف، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یاد رکھو، سلوک سے روکنے والی بڑی چیز صرف دنیا کی محبت ہے، اسی نے اللہ کی طرف سے غفلت پیدا کر رکھی ہے، یعنی لوگ اللہ سے غافل ہو گئے، اور یہ غفلت کبھی قیامت اور محشر کو یاد آنے نہیں دیتی۔ دیکھ لیجیے، گھنٹوں نہیں دنوں گزر جاتے ہیں، قیامت آئیں گی، میرے کو جانا ہے، یہاں میرا حشر ہوں گا، میں جمع ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، مجھ سے پوچھا جائیں گا، کبھی بھی خیال آ رہا اب تک کیا کمائے، آئندہ کیا کمائیں گے، اب تک کیا جمائے، اب تک کیا گنوائے، بس یہ ایج میں ہے سو، رات دن کا وظیفہ جی، دکان مکان صفا مروا جی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے قیامت یاد نہیں آ رہی، محشر یاد نہیں آ رہا، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضری جو یقینی ہے یاد نہیں آ رہی۔ جو دن سب سے بڑا دن ہے، جس کو اللہ نے یوم عظیم فرمایا، تو یہ دنیا کی جو محبت ہے یہ قیامت اور محشر کو یاد آنے نہیں دیتی۔ سواستے اب کیا کرنا، کہتے ہیں کہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد، صبح کے ٹائم میں نہیں بول رہے ہیں، صبح کی نماز کے بعد، نماز تو فرض ہے نا جی، رات کے دو دو بجے تک جگ رہے ہیں، جا کے سو جا رہے ہیں، نماز ہے فرض ہے۔ اب بتائیے کیسی محبت ہے، کیسا تعلق ہے، کیسی عظمت ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ کہتے ہیں روزانہ صبح کی نماز کے بعد، جو کہ ذہن کی صفائی اور معدے کے خالی ہونے کا وقت ہے، دماغ بھی صاف ہے، رات تمام سونے سے گزشتہ دن بھر کے مسائل کی وجہ سے جو ٹینشن آلودگی الجھن تھی، آرام کرنے کے بعد میں وہ ذرا صاف ہو جاتا، اور چونکہ سونے سے پہلے کھائے تھے تو کئی گھنٹے گزر گئے، تو اب پیٹ بھی خالی ہے، صفائی ذہن اور معدے کے خالی ہونے کا وقت، صبح کی نماز کے بعد چند منٹ تنہا بیٹھ کر اپنی حالت پر غور کرو۔ دیکھو یہ کام ہے، ہم سنا رہے نا، یہ جا کے کرنے کا کام ہے، یہ جلسہ ملسوں کی تقریرہ وقریرہ نہیں ہوتے، یہ تو وہ نسخہ ہے جو ڈاکٹر مریض کو دیتا، تقریر کرتا کیا انہیں، اچھا وہ مریض بھی اتنا سنجیدہ رہتا ہے، اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے وہ دیکھتا ہے، اس لیے انہیں سمجھ میں نہیں آیا تو 50 وقت پوچھتا ہے ये बोली सुबह दो तीन टाइम खाने की, वो बोली दो टाइम खाने की, ये शरबत कब पीनेगा। उसमें से भी बाल बाल ऐसे डॉक्टर आ रहे थे और बोलते नहीं, सब लिख दिया जाओ, उसके बावजूद वही इसी करता है जैसे उन्हें लिख के दिया। इसलिए कि मरीज को मरज से छुटकारा पाना है, तो एक नुस्खा है जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है, हम उसे आपके सामने पढ़कर सुना रहे हैं। मंशा ये है कि ऐसा गौर से सुनो कि उसके मुताबिक थोड़ा सा एहतमाम शुरू कर करने का काम है। सुबह के वक्त में जबकि मैदा भी खाली हो, जहन भी साफ हो, चंद मिनट तन्हा बैठकर अपनी हालत पर गौर करो और इब्तिदा और इंतहा, मब्दा और माद को सोचा करो। मेरी इब्तिदा क्या थी, मेरी इंतहा क्या है, मेरा आगाज कब हुआ और मुझे दोबारा लौट कर जहां जाना है वो क्या। याद रखना ना इस बात को, वरना तो हम लोगों का हाल ऐसा अजीब गरीब हो गया, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, कैसा बीच में मिलके पूछे कहां से आ रहे हैं, बोला मेरे को नहीं मालूम कहां जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, आप कौन हैं, मुझे नहीं मालूम। ऐसा भी कोई आदमी मालूम है, नहीं मालूम। पूरी रुए जमीन पर ऐसा आदमी मिलना मुश्किल, ना उसे ये पता है कि मैं कहां से आ रहा हूं, ना उसे ये पता है कि मुझे जाना कहां है, ना उसे ये पता है कि मैं हूं कौन। और अगर उससे पूछे कि बाबा कम से कम तुम जा रहे हैं बड़ी तेजी से, कहीं को जा रहे हैं, वो तो बोलो, तो वो भी नहीं मालूम। हमारे बड़ों की बताई हुई मिसाल है, हमको हमारा मब्दा नहीं मालूम, हमको हमारा माद नहीं मालूम, हमारी इब्तिदा हमको नहीं मालूम, हमारी इंतहा हमको नहीं मालूम, दरमियान में काह को है वो हम नहीं जानते। तो उसी जैसे आदमी हुए कि नहीं हुए। रोजाना थोड़ी देर बैठकर सोचा करो, अपनी हालत पर गौर करो, अपनी इब्तिदा को, अपनी इंतहा को, अपने मब्दा को, अपने माद को, और अपने नफ्स से हिसाब लिया करो तो बहुत नफा हो। अच्छा आप कैसा लेना, उसकी सूरत भी बयान कर रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे बड़े लोगों को, बुजुर्गों को निहायत शफ़क़त और हमदर्दी से लोगों को उन्होंने खूब बातें समझा। उसकी सूरत यह है कि नफ्स को खिताब करके कहा करो, ये दूसरों के सामने बोलने की आदत होते है ना, ये दूसरों के सामने बोलने की आदत बंद करके अपने नफ्स से ये बोला करो, बाहर की तकरीर बंद, अंदर की तकरीर चालू। क्या कहना है, ऐ नफ्स मैं मुसाफिर ताजिर हूं, मैं मुसाफिर हूं, मुकीम नहीं हूं, ताजिर हूं, बेकार नहीं हूं। ऐ नफ्स मैं मुसाफिर ताजिर हूं और मेरा मुनाफा हमेशा की सआदत मंदी और अल्लाह का कुर्ब है। मेरा मुनाफा क्या है, अल्लाह का कुर्ब, अबदी सआदत। उर्दू समझ में आ रही कुछ, थोड़ी थोड़ी, अल्लाह करे के समझ में आए, अब ताला हिदायत अता फरमाए। हिंदुस्तान में दिल ऐसे अच्छे पाए जाते हैं बहुत सारे कि हक की तलाश में मुस्तकिल रहते, बड़ी संजीदगी के साथ बात को सुनते हैं, बड़ी पाबंदी से आते हैं। दुआ कर दीजिए परवरदिगारे आलम जी हिदायत अता फरमाए। तो अपना नफा क्या है भाई, हमेशा की नेक बख्ती और अल्लाह की नजदीकी, ये मेरा नफा है। मैं इस दुनिया में बाहसियत मुसाफिर हूं और तिजारत करने के वास्ते आया हूं। क्या हासिल करना है, अल्लाह की नजदीकी, अबदी सआदत, यह है हमारा नफा।
مسافر ہے نا سب یا مقیمہ بھی ہیں؟ تو مسافر اچھے. ایک آدمی کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ دینے مسافر ہے, بول رہے ہیں اس کو تم مسافر ہیں تم مسافر ہیں, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو کوئی ایک صاحب ذرا معمر قسم کے بغیر اجازت کے اس کے گھر میں گھس کے بیٹھ گئے. وہ صاحب آئے اور دیکھے کہ میرے گھر میں یہ صاحب گھس کے آ گئے ہیں اور بغیر پوچھے کہ گھس کے آ کے بیٹھ گئے ہیں. ان کو بولے تم کیوں آئے میرے مکان میں بغیر پوچھے کیسے آئے, یہ نکلو میرے مکان سے, مسافر خانہ سمجھے کیا اسے؟ بولے انہوں بولے ہاؤ مسافر خانہ سمجھ. بولے وہ کیسا مسافر خانہ؟ بولے کس کو بولتے ہیں مسافر خانہ؟ کہ وہ بزرگ پوچھے وہ مکان والے صاحب سے مسافر خانہ کس کو بولتے ہیں. تو کوئی بنانے والا بناتا, لوگ آتے رہتے جاتے رہتے, ایک آتا انہیں جانے کے بعد میں دوسرا آتا, انہیں جانے کے بعد میں تیسرا آتا, اس کو بولتے ہیں مسافر خانہ. تو بولے یہ گھر میں پہلے کون تھے؟ میں ہمارے پردادا تھے. بولے پھر کیا ہوا؟ تو انہوں گئے. تو پھر کون آئے؟ ہمارے دادا آئے. اچھا پھر کیا ہوا؟ بولے انہوں گئے. پھر کون آئے؟ بولے ہمارے بابا آئے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ تو بولے ہمارے بابا گئے. اب کون آئے؟ بولے تو میں ہوں. بولے تو انہوں آئے گئے ان کے بعد میں انہوں آئے ان کے بعد میں انہوں آئے ان کے بعد میں انہوں آئے. تم ہی بولے نا مسافر خانہ اس کو بولتے ہوں گے. پھر یہ مسافر خانہ نہیں ہے کیا؟ جی سمجھانے کے واسطے بولے یہ جو دنیا کی زندگی میں ہم لوگ بنگلے کوٹھیاں یہ وہ بنا لے کے اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھ رہے, سب مسافر ہیں, کوئی بھی مقیم نہیں, سب سفر کی حالت میں ہیں. اور یہ سفر بھی ایسا عجیب و غریب قسم کا سفر ہے کہ دنیاوی زمینی سفروں میں تو آدمی کبھی چلتا ہے کبھی رکتا ہے, کبھی چلتا ہے کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی ٹھہر جاتا ہے, لیکن ہم ایسے مسافر ہیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں, کسی وقت میں ہم رکے ہوئے نہیں, راستہ ہے مسلسل طے کرتے چلے جا رہے ہیں, چلتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ چلنا ان سے بھی ہو رہا جو بچے ہیں ان سے بھی چل رہا, جو جوان ہیں ان کا بھی چل رہا, جو بوڑھے ہیں ان کا بھی چل رہا, جو بظاہر نہیں چل رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے. یہ جو راستہ ہم چل رہے ہیں یہ راستہ طے ہوتا ہے دو قدموں سے, زمین کا راستہ طے ہوتا ہے دو قدموں سے پاؤں کی صورت میں, اور زندگی کا راستہ طے ہوتا رہتا ہے دو قدموں سے سانسوں کی صورت. ایک سانس آئی ایک سانس گئی تو سمجھو کہ دو قدم چل پڑے. اور یہ چلنا ایسا ہے کہ بیداری میں بھی چلتے ہی رہتے ہیں نیند میں بھی چلتے ہی رہتے ہیں, رکتا نہیں. مسافر ہیں مسافر اور تاجر ہیں, تجارت میں نفع مقصود ہوا کرتا ہے اور نفع ابدی سعادت اور اللہ کی نزدیکی. یاد رہے گا نا یہ بولنا اپنے آپ کو صبح میں بٹھا کے تھوڑی دیر اندر والے کو اگر ذرا قابو میں کرنا ہے تو. اور ہمیشہ کی بدبختی اور اللہ تعالی سے حجاب میرا خسارہ ہے. تجارت میں دولت استعمال میں آتا, منافع خسارہ, یہی لفظ چلتے رہتا. تو حضرت بھی وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں سمجھ میں آنے کے واسطے کہ ذہن ویسی سے لوگوں. خسارہ کیا ہے ایک صاحب ایمان کا اگر وہ آخرت سے غافل ہو جائے, اللہ کے ہاں جواب دہی کے احساس سے غافل ہو جائے اور اللہ کے منشی اور مرضیات کو پورا کرنے سے غافل ہو جائے تو اس کا کیا خسارہ ہے؟ کہتے ہیں کہ بدبختی ہمیشہ کی اور حجاب پروردگار سے, یہ ہے خسارہ. اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ بولنا اور کیا کہنا, اور میری جو عمر ہے یہ میرا رأس المال ہے سرمایہ. عمر کیا ہے؟ رأس المال. ہر سانس ایک بیش قیمت جوہر اور گویا بھرپور خزانہ ہے جس سے ابدی سعادت حاصل ہو سکتی. اور جب عمر پوری ہو گئی تو تجارت ختم ہو جائے گی اور مایوس ہونا پڑے گا. آج کا دن اپنے نفس سے بولنا ہے, آج کا دن میری تجارت کا ہے. کاروبار بند کرنے کا نہیں ہے, تجارت کا ہے. لوگوں کو اتنا شوق ہے تجارت کرنے کا, ایک صاحب بولے یہ دکان آج کھلی رہے گی, چھٹی کے دن کل بند ہوگی بول کے لکھا. بازار والے دن دکان کھولنے کے واسطے اپنا قانون بناتے ہوئے آج میری دکان کھلنی کل بند ہوں گی بول کے لکھ دیا. ہر دن آج کے دن آج کھلی رہیں گی بول کے ادھر والا یہ سیٹ بنا کے رکھا کر, اور کل آیا تو وہی سیٹ برقرار رکھتا کر. کوئی آ کے پوچھے کیا میاں بند کر دیں, کل بند ہے آج دیکھ رہے ہیں بورڈ پہ کیا لکھا ہوا. ایک صاحب نفے کے چکر میں لکھ کے رکھے گئے تھے بورڈ کے اوپر, آج نقد کل ادھار. اب جو بھی جاتا آج جا کے دیکھا آج نقد ہے کہتے کل ملتا کہتے ادھار بول کے, تو کل لینے کے واسطے گئے تو وہی بورڈ بتاتا کہتے آج نقد کل ادھار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل آتا نہیں ادھار ملتا نہیں. تجارت میں اتنی ہوشیاری, اتنی چابک دستی, اتنی زیرکی, اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنا ہے کیا. فرماتے ہیں کہ میری عمر راس المال ہے, ہر سانس بیش قیمت جوہر ہے, بھرپور خزانہ ہے جس سے ابدی سعادت حاصل ہو سکتی ہے. جب عمر پوری ہو گئی تو تجارت ختم ہو جائے گی, مایوس ہونا پڑے گا. آج کا دن میری تجارت کا دن ہے, اور حق تعالیٰ نے مجھے فرصت دی ہے کہ اگر چاہوں تو تجارت میں نفع اٹھاؤں. اگر حق تعالیٰ مجھے دنیا میں اٹھا لیتا تو میں خواہش دنیا سے اٹھا لیتا تو میں خواہش کرتا کہ کاش دنیا میں لوٹا دیا جاؤں, اور ایک دن مجھے نصیب ہو جائے کہ کوئی نیک عمل کر لوں. اے نفس, وہ دن آج کا ہے جو تجھ کو خدا کی طرف سے مہلت کا عطا کیا ہوا ہے. اب تو اپنا وعدہ پورا کر اور دیکھ کیا کر رہا ہے. اگر اس مہلت کو تو نے غنیمت سمجھا اور آج کا کام کل پر نہ رکھا تو آج کی تجارت کا منافع تجھ کو مل گیا اور افسوس نہ ہوا, اور اگر تو کل بھی زندہ رہے تو پھر یہی خیال کر کہ آج کا دن میری آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے مجھے دیا ہے. غرض جب تک زندہ ہے اس وقت تک ہر دن کو نیا سمجھ, جب تک زندہ ہے ہر دن کو نیا سمجھ, اور اللہ کے معاف کر دینے درگزر کر دینے سے دھوکہ مت کھا کہ میں ان کی نافرمانی کر رہا ہوں, وہ ذرا معاف کر دے رہے ہیں, نظر انداز کر دے رہے ہیں, چھوڑ دے رہے ہیں, پکڑ لے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس سے دھوکہ مت کھا جانا, تو ان کی عنایت و مہربانی ہے, صبح میں نہیں سنبھلا, ذرا مہلت دیے تو شام میں تو بھی توبہ کر لیتا کہ کیا ہے, آج نہیں سمجھا کل ہو سکتا ہے سمجھ جائے. ان کی عنایت و مہربانی ہے, اس سے دھوکا مت کھایا. حق تعالیٰ کی جو معافی ہے یہ کوئی ان کے حق میں ضروری تو نہیں, یا تیرا قرض ہے, قرض نہیں تو ان کو معاف کرنا ہی ہے. اور اگر معاف بھی کر دیے کوتاہیوں کو تو تب بھی نیکوکار بندوں کے ثواب سے تو محروم ہی رہے گا, اور مرنے کے بعد حسرت کرے گا تو کیا نفع حاصل ہوگا. جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. ایک ایک سانس غنیمت اور بیش بہا موتی ہے. اگر اس کے بعد نفس پوچھے, جب اتنا بولے اب اس کے بعد میں نفس پوچھے کہ اچھا بتاؤ کیا عمل کروں اور کس طرح وقت کی قدر کروں, تو اس کو جواب دے کہ جو چیز موت کی وجہ سے جدا ہو جانے والی ہے اس کو چھوڑ دے. موت آتے ہی جو چیزیں چھوٹ جاتے ہیں ان کو موت آنے کے بعد وہ خود ہی چھوٹنے والی ہیں, تو آج کہیں کو نہیں چھوڑ دیتا. اس کو جواب دے کہ جو چیز موت کی وجہ سے جدا ہو جانے والی ہے اسے چھوڑ دے, اور جو چیز پائیدار ہے کسی بھی وقت تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گی اس پر قبضہ کر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو سمجھایا لوگوں کو مختلف انداز سے. فرمایا کہ آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے ایک چیز تو وہ ہوتی ہے جو مرتے ہی چھوڑ جاتی, دوسرے وہ ہیں جو گھر تک گھر میں رہنے تک ساتھ دیتے, گھر سے الگ ہوتے ہی چھوڑ جاتے, اور تیسرے وہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ وہ قبر تک ساتھ آتے وہاں سے چھوڑ جاتے. پھر ساتھ جانے والی کیا چیز ہے؟ آدمی کا عقیدہ, آدمی کا عمل, بس یہ دو چیزیں ساتھ جانے والی. اب اگر عقیدہ اچھا ہے تو اچھی چیز ساتھ گئی, عقیدہ خراب ہے تو خراب چیز ساتھ گئی, عمل اچھا ہے تو اچھی چیز ساتھ گئی, عمل خراب ہے تو خراب چیز ساتھ گئی. جو شے پائیدار ہے اور کسی بھی وقت تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گی اس پر قبضہ کر, یعنی اللہ کی معرفت حاصل کر اور اللہ کی یاد سے مانوس ہو. پھر اگر نفس کہے کہ بھلا دنیا کس طرح چھوٹ سکتی ہے, بات چیت چل رہی ہے, بندر باہر کی بند ہو گئی نا, بندر کی بات چیت چل رہی. پھر اگر نفس کہے کہ بھلا دنیا کس طرح چھوٹ سکتی ہے, اس سے تعلق تو دل میں بہت مضبوط اور مستحکم ہو گیا, اس کا ٹوٹنا دشوار ہے, تو اس کو جواب دے کہ دل ہی کے اندر سے دنیا کے علاقے کاٹ دے اور تلاش کر کے دنیا کا کون سا علاقہ مضبوط ہے, بس اسی کی اول جڑ کاٹ. یعنی اگر مال کی محبت زیادہ ہے تو اس کو نکال, اور اگر جاہ کی طلب مضبوط ہے تو اس کو چھوڑ دے. یہ دو چیزیں ہیں, حب مال, حب جاہ. دولت کی محبت, عزت کی محبت, شہرت کی, لوگوں کے درمیان میں نام وری کی, جو کام کر رہے ہیں انہیں دیکھ کے میرے کو اہمیت دینا, بس یہ ہو گیا لوگوں کا. اور اس کے لیے اسی کتاب کا مطالعہ مزید شروع سے کرتے رہنے کا اہتمام کرنا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس سے کہے, ذرا غور سے سنے بھائی ساتھی, اے نفس تو بیمار ہے اور عمر تیرے پرہیز کا زمانہ ہے. اے نفس تو بیمار ہے اور عمر تیرے پرہیز کا زمانہ ہے, اور روحانی حاذق طبیب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سچائی, جن کی راستی سے تو بھی آگاہ ہے, یوں فرمایا ہے کہ ذائقہ اور لذتیں تجھ کو نقصان دینے والی ہیں اور کڑوی دوائیں تجھے نفع دینے والی. طبیب حاذق, حتمی مرتبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ذائقے دار چیزیں نقصان دینے والی ہیں, کڑوی چیزیں تیرے لیے مفید ہیں. سنے ہوں گے نا وہ روایت, آپ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو اس کے اطراف میں خاردار باڑ لگا دی, اور اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی تو اس کے اطراف میں خواہشات کی باڑ لگا دی. جو دنیا میں وہ خاردار جھاڑی پار کر لیتا جنت میں چلے جاتا, اور جو دنیا میں خواہشات والی باڑ میں گھس جاتا جہنم میں پہنچ جاتا. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اس لیے شریعت کے خلاف جتنی چیزیں کرتے ہیں نفس کو بڑا مزہ آتا, دیکھو شریعت پہ چلو بولے تو بہت کڑوا معلوم ہوتا. اس وجہ سے جو لوگ بول رہے شریعت پہ چلو, ان کا چلنا تو ان کو کڑوا معلوم ہوتا ہے, بولنے والے بھی کڑوے معلوم ہوتے ہیں.
اسی واسطے کسی نے جو بیزاری ظاہر کی اچھی بات بتانے والوں سے, اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی شاعر نے کہا تھا, ناصحا مت کر نصیحت, جی میرا گھبرائے ہے, میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے. پہلی بات بولو یہ, نیک کام کرو, برے کام چھوڑو, یہ عمل کرو, یہ فرض ادا کرو, یہ واجب پورا کرو, یہ سنت کو اپناؤ. جی کو لگتا نہیں, نہ وہ باتیں لگتی نہ وہ باتیں سنانے والا لگتا. اور یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, طبیب حاذق نے, رحمت عالم نے, حبیب رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے واسطے لذت دینے والی جو چیزیں ہیں وہ مضر ہیں, اور کڑوی جو چیزیں ہیں وہ مفید. کیا تجھ سے سفر کی مصیبت نے اس امید پر برداشت نہیں ہو سکتے کہ منزل پر پہنچ کر آرام نصیب ہوگا؟ اپنے نفس سے یہ بولنا ہے. پھر راستے میں کچھ تکلیفیں ہو رہی ہیں تو یہ تکلیفیں جھیلنا تیرے لیے جی کیا مشکل ہے؟ اس کو کیا نہیں برداشت کر سکتا جب تیرے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں جب منزل پر پہنچ جاؤں گا تو پھر مجھے آرام ملے گا, تو راستے کی تھوڑی مشقت اٹھا لیں گے نہیں اٹھا لیں گے؟ سترہ گھنٹے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے کو لگتے ہیں, مسلسل طیارہ اڑتا رہے تو, اب اس کو پکڑنے کے واسطے چار چھ گھنٹے پہلے سے تیاری ہے نا, وہ تو نکلنے کی تیاری, وہ لمبے سفر کے واسطے سامان کی تیاری, اس کے واسطے کئی دن پہلے سے مشغول, پھر اس کے بعد میں وہاں اترنے کے بعد بھی اتنا لمبا چوڑا بیٹھ کے آئے بول کے فوراً کے فوراً ایگزٹ ہو جا رہے ہیں ویسا نہیں, پھر اندر بیٹھ رہے ہیں دو دو تین تین گھنٹے مختلف قسم کی, نہ کھانا برابر, نہ پانی برابر, نہ ماحول برابر. کسی سے پوچھے بھائی اتنی مشقت کا بولے کیسا آسان ہو جا رہا تم لوگوں کو, بولے تو یہ ایک دو دن کا معاملہ ہے مل صاحب, اس کے بعد آرام سے رہ سکتے. منزل پر پہنچنے کے آرام کا تصور راستے میں حاصل ہونے والی تکلیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ اسی کو کہتے ہیں حضرت. کیا فرماتے ہیں, کیا تجھ سے سفر کی مصیبتیں اس امید پر برداشت نہیں ہو سکتے کہ منزل پر پہنچ کر آرام نصیب ہوگا, اور تو جنگل میں پڑا رہے گا, اور اگر راستے کی تکلیف سے اکتاتا ہے تو یاد رکھ قافلہ تو نکل جائے گا, تو جنگل میں پڑا رہے گا, یا تو کوئی درندہ تجھے پھاڑ کھائے گا, اور یا یوں ہی بھٹکتا ہوا ہلاک ہو جائے گا. اے نفس بتا تو صحیح کہ تجھے دنیا میں کس چیز کی رغبت ہے؟ اگر تو مال چاہتا ہے تو مان لے کہ اچھا وہ بھی مل گیا اور تو بڑا مالدار اور سیٹھ بن گیا, مگر پھر کیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر تو نظر اٹھا کر دیکھے گا تو بہت سے یہودی عیسائی ایسے ملیں گے جن کے پاس اس سے زیادہ مال موجود ہوگا, اور تو عزت اور جاہ کا طلبگار ہے تو اچھا فرض کر لے کہ یہ طلب اپنے ٹھکانے لگی اور تجھے عزت و جاہ حاصل بھی ہوئی, مگر اس کا انجام اور حاصل کیا ہے؟ اگر آنکھیں کھول کر دیکھے گا تو سینکڑوں احمق و جاہل, کافر اور اللہ کے نافرمان اور ذلیل بندوں کو ایسی حال میں دیکھے گا کہ ان کی عزت دنیا میں تجھ سے بھی زیادہ ہو رہی. ایسے بہت سے لوگ ایسے منصب حکومت اور مسند جلال و سطوت پر بیٹھے نظر آئیں گے جو تجھ کو بھی قید کر کے جیل خانے میں پہنچا سکتے ہیں. بس اے نفس اگر تو ان آفتوں اور مصیبتوں سے نہیں گھبراتا تو جو عزت و جاہ کی حاصل کرنے میں اٹھانی پڑتی ہیں, اور ان بلاؤں سے بھی نہیں ڈرتا جو عزت حاصل ہوئے کے بعد سر پر پڑا کرتی ہیں, تو ان ذلیل اور کمینے شریکوں ہی کا خیال کر کے کیسے کمتر لوگوں کا ساجی ہونا چاہتا ہے؟ یعنی اگر نفس مالدار بننے کو تیار ہو گیا تو کن لوگوں کے ساتھ بنو, کن لوگوں کا ساتھ دینے تیار ہو رہا ہے, اور کن لوگوں کے برابر بننے کی کوشش میں؟ مالدار بہت سارے ہیں, کرسی کے چکر میں ہیں,
तो कुर्सियां बहुत लोगों को हासिल है, तो तुम किसका साथ देने जा रहे हो और किसके साथ होने जा रहे हो? क्या ऐसी बेवकत और हकीर चीज भी हासिल करने के काबिल है जिसको हर खसीस से खसीस और रजील से रजील शख्स भी हासिल कर सकता है? दुनिया में जो मालदामाल है, ये माल तो सबको मिल रहा ना, मामूली से मामूली आदमी को भी मिल रहा, गैर मामूली आदमी को भी मिल रहा, सबको मिल रहा। ऐ नफ्स, अगर तू दुनिया से एराज करके आखिरत की जानिब मुतवज्जे होगा तो याद रख, ये गाने रोजगार एकताए जमाना बन जाएगा। बस ऐ नफ्स, अब तू ही बता क्या चीज हासिल करने के काबिल है। ऐ नफ्स, खूब याद रख के तुझसे ज्यादा तेरा खैर खा कोई नहीं। तू किसी के कहने सुनने पर न जा, बल्कि दुनिया और दीन दोनों के अंजाम और नतीजे में गौर करके जवाब दे कि तेरी रगबत किस चीज में। इसके बाद हजरत फरमाते हैं, इस तरह अगर तुम अपने नफ्स से मुनाजरा मुबाहसा करते रहोगे, इस तरह अगर अपने नफ्स से मुनाजरा मुबाहसा करते रहोगे तो एक दिन ये नफ्स तुम्हारा मुतिया बन जाएगा और तुमको राह मुस्तकीम पर ले चलेगा। बस अगर तुम अकलमंद हो, तो समझ लो कि ये नफ्स के साथ मुबाहसा करना बिदातियों मोतजिला दुनिया भर के तमाम मजाहिब बातिला के साथ मुनाजरा करने की बनिस्बत ज्यादा जरूरी और अहम है, क्योंकि दूसरों की गलतियां और खताएं तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है और अपनी खता और गलती का जरूर अपने ही ऊपर वबाल है, उसका भुगतान तुम ही को भुगतना है। पस पहलू में बैठे हुए अदू और खून के प्यासे दुश्मन को सबसे पहले मारना चाहिए, यानी नफ्स। और जब इससे नजात मिलकर इत्मीनान हासिल हो जाए तो दूसरों की खबर लेना फिर मुनासिब है। इसलिए इस्लाम दो चीजों का हुक्म देता है ना, खुद सही होना फिर दूसरों को सही करना। अब एक तबका तो वो है जो ना खुद सही होता ना दूसरों के सही होने की फिक्र करता, और एक तबका वो है जो दूसरों को सही करने की फिक्र करता है, खुद सही नहीं रहता। सुनते चले जाओ, जान देखो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबके लिए नमूना है, उनकी दात में और उनके पैगाम को अपनाने में कामयाबी है। तकरीरन करने वाले एक दो सौ हजार दो हजार लाखों मुकर्ररीन आपको मिलेंगे और ऐन तकरीर की हालत में बोल सकते हैं कि ऐन इस वक्त में भी अपने हबीब के मनशे के खिलाफ कर रहा है। शोर मर गया लोगों का। दूसरों की इस्लाह और अपने बारे में बेफिक्री, ये भी गलत। अपनी भी इस्लाह नहीं, दूसरों की भी इस्लाह नहीं, ये भी गलत। सिर्फ अपनी ही इस्लाह और किसी की नहीं, ये भी गलत। फिर सही क्या है? ज्यादा एहतमाम और ज्यादा फिक्र अपने आप को सही करने की, और बकदरे जरूरत इस सिलसिले में कामयाबी परवरदिगार आलम अता फरमा दे तो फिर उसके बाद में औरों की इस्लाह की जद्दोजहद। जब इससे नजात मिलकर इत्मीनान हो जाए तब दूसरों की खबर लेनी मुनासिब है। ताज्जुब है कि इस दुश्मन की जानिब कभी तवज्जो नहीं होती, बल्कि जो कुछ भी मांगता है वही उसको दिया जाता है। नफ्स जो मांग रहा देते चले जा रहे हैं, जो भी हुक्म देता है फौरन उसकी तामील हो जाती, उसकी दरखास्तों के मंजूर और ख्वाहिशों के पूरा करने में गौर व फिक्र के घोड़े दौड़ाए जाते हैं और हीलों और तदबीरों से काम लिया जाता है कि ये तकाजा है नफ्स का कैसा भी पूरा करना चाहिए। आगे आ रहा है मगर कहीं ऐसा ना हो कि वक्त ज्यादा हो जाए, इसलिए मैं बात खत्म करते हुए एक छोटी सी बात सुना रहा हूँ। बाद लोग क्या बोलते कि नफ्स बहुत तकाजा करता तो बेचैनी हो जाती, तो इस बात से वो तकाजा खत्म कर देने के वास्ते ताकि कम अज कम उसके बाद में मैं जरा एक सुई से रह सकूं, तकाजा पूरा कर देता हूँ। तो ये समझते कि तकाजा पूरा करे तो ये सही होने वाला नहीं है, जो دنیا کے دشمن جو رہتے ہیں نا, ان کے سامنے کچھ ہڈی ڈال دیے, کوئی چیز دے دیے, تو ذرا خاموش ہو جاتے. لیکن یہ نفس ایسا سرکش دشمن ہے کہ اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز جتنا دیے اتنا بھی ہوتا کرتا. دوسروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں, لیکن یہ معاملہ نفس کا معاملہ ایسا کہ اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے تو اور بھی ہو جاتا. اسی لیے امام غزالی نے یہاں لکھا ہے کیا لکھتے ہیں دیکھو, خوب سمجھ لو, جب تک نفس کے ساتھ ایک عرصے تک اس طرح مباحثہ نہیں کر رکھو گے اس وقت تک یہ کبھی سیدھا نہیں ہوگا, اور جب تک یہ سیدھا نہ ہوگا اس وقت تک نہ تم سے اللہ کی یاد ہو سکے گی, نہ اللہ سے مناجات میں لذت آئے گی, نہ سلوک کی طرف توجہ ہوگی, نہ صراط مستقیم پر چلنے کی فکر ہوگی. لہذا اس مناظرے کو اپنے اوپر واجب اور فرض سمجھو, اور اکثر اوقات نفس کے ساتھ یہ مباحثہ شروع کر دیا کرو, اور جب نفس تمہاری مخالفت کرے تو اسے ڈانٹو جھڑکو اور ایسی سزا دو جو کارگر اور بااثر ہو, کیونکہ نفس کی خاصیت کتے کی سی ہے, جب تک کہ مار نہیں کھائے گا اس وقت تک ادب نہیں پائے گا. تو مقصود کو پانے کے لیے, ابدی سعادتوں کے حاصل کرنے کے لیے, رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. وہ رکاوٹوں میں سے ایک اندرونی رکاوٹ جو نفس ہے اس کو قابو میں کرنے کا ایک طریقہ جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا, آپ حضرات کو سنایا گیا ہے. کوشش کریں اس بات کی کہ وقتاً فوقتاً جب بھی شریعت مطہرہ کے خلاف اندرون سے تقاضے پیدا ہو جائیں یہ مضمون سوچ کر اس کو دل میں دہرایا جاتا رہے. انشاءاللہ العزیز ہماری یہ فکر اور ہمارا یہ اقدام آہستہ آہستہ پروردگار عالم کی رحمت کو کھینچنے کا سبب بنے گا, اور اپنے نفس کو قابو میں کرنے میں انشاءاللہ العزیز اس سے بڑی مدد حاصل ہوگی. اب تعالیٰ اپنے کرم سے اس مذاکرے کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کو اس راستے پر چلا دے جو پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی کا اور ابدی سعادتوں کے حاصل ہونے کا سبب و ذریعہ ہے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. ربنا آتی نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. اللہم حبب الینا الایمان, اللہم زیننا بزینۃ الایمان, اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.